أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی دعا اور مرادیں مانگنے کے لیے پانچ مواقع کو غنیمت سمجھو: تلاوت قرآن کے وقت، اذان کے وقت، بارش کے وقت، خدا کی راہ میں جنگ اور جہاد کے وقت، اور جس وقت مظلوم آہو نالہ کر رہا ہو۔ ان مواقع پر دعا قبول ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں، دنیا اور اس کے مال و دولت کو تین چیزیں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، بے نیازی، عزت اور آرام و سکون۔ لہذا جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے، اور جو حصول دنیا کے لیے کم زحمت برداشت کرتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ شہباز شریف کا دعویٰ، عمران خان نے مشترکہ طور پر آرمی چیف لانے کی پیشکش کی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کا ایران سے اعلان یکجہتی، اور روسی بحری بیڑے پر یوکرینی ڈرون طیاروں کا حملہ ناکام۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے مشترکہ طور پر آرمی چیف لانے کی پیشکش کی تھی، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ وی لاگر سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے ایک شخص کے ذریعے متفقہ شخص کو آرمی چیف بنانے کی آفر بھیجی، اور کہا کہ آرمی چیف کے لیے تین نام میں اور تین نام آپ دیں۔ شہباز شریف کے مطابق عمران خان نے کہا کہ ہم ان چھ ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے آرمی چیف کا فیصلہ کر لیں گے، اور اگر اس میں کسی ایک کا نام مشترک ہوا تو اتفاق کر لیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کی پیشکش پر میں نے شکریہ کہہ کر صاف انکار کر دیا، اور پیغام بھیجا کہ یہ آئینی فریضہ ہے جو وزیر اعظم کو ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی میں نے عمران خان کو میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت پر بات چیت کرنے کی پیشکش کی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے مجھ سے اجازت لے کر پریس کانفرنس کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ عمران خان دو باتیں مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے خواہش مند ہیں، جس میں ایک مسئلہ آرمی چیف کی تقرری کا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ میں اپنے خطاب میں ایک بار پھر حکمرانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ لاہور کے علاقے شاہ درہ میں لانگ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اعظم سواتی کو محض اس لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے فوج کے سربراہ پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے آئی پی آر کے ڈائریکٹر جنرل اور فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ کی مشترکہ پریس کانفرنس پر بھی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے، اگر آپ نہیں تو کون ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ نوجوانوں کو آزادی دلانے کے لیے ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 70 سال کی سڑکوں پر صرف اس لیے نکلا ہوں کہ نوجوانوں کی اچھی تربیت ہو۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے سیکورٹی کے لیے بہت ہی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ لانگ مارچ گجرانوالہ جھیلم سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچے گا۔ شیراز کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں کے جلوس جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دہشت گردی سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہداء کے جنازوں کو جلوس کی شکل میں شہر کے مرکزی اسکوائر سے روضہ حضرت شاہ چراغ علیہ السلام لایا گیا۔ شہدا کے جلوس جنازہ میں ہزاروں عام لوگوں کے علاوہ صوبے کے گورنر، ولی فقی کے نمائندے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر کے علاوہ بڑی تعداد میں اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے بھی شرکت کی۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شہیدوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں اور وہ دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ میں شریک لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے ملک کے حالیہ واقعات کو امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ اور سازش کا نتیجہ قرار دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی نے سانحہ شیراز پر ایران کی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کے مشترکہ کمیٹی کے جاری کردہ بیان میں شیراز شہر میں واقع شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے فعل کا ارتکاب اور اس کا حکم دینے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی ایران کی سلامتی کو نشانہ بنانے والے ہر اقدام کی مذمت کرتی ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوکرین کے ڈرون طیاروں نے بحیرہ اسود میں روسی بحری بیڑے پر حملے کیے ہیں۔ روسی ذرائع نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یوکرینی ڈرون طیاروں بحیرہ اسود کے جنوب مغربی ساحل پر واقع سواستوپول شہر کی بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین ڈرون طیاروں کے حملے کے بعد بندرگاہ پر کام عارضی طور پر بند ہو گیا اور جہازوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ حملے کے لیے آنے والے تمام 16 یوکرینی ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے کے وقت ریڈار سسٹم کے ذریعے ایک امریکی ڈرون طیاروں کو بحیرہ اسود میں جزیرہ نمایاں کریمیا کے قریب پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سواستوپول کے میئر نے بتایا کہ یوکرینی حملے میں شہری تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی صدر نے ضمنی طور پر ٹرمپ کے حامیوں کو نینسی پلوسی کے شوہر پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی صدر نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر کی رہائش گاہ پر حملے اور اس دوران ان کے شوہر کے زخمی ہونے کے واقعے کو ایک گھناؤنا اقدام قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اب بہت ہو چکا اور ہر باضمیر شخص کو کسی بھی سیاسی رجحان کے ساتھ واضح انداز اور صاف الفاظ میں سیاسی ماحول میں تشدد کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ پال پلوسی پر حملہ دراصل نینسی پلوسی پر حملے کی نیت سے کیا گیا ہے۔ بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ ہتھوڑا ہاتھ میں لیے شخص چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ نینسی کہاں ہیں، جو کہ وہی نعرہ ہے جو ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت پر دعویٰ بولتے وقت لگایا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز ایک امریکی شہری نے سان فرانسسکو شہر میں نینسی پلوسی کی رہائش گاہ پر حملہ کر کے ان کے شوہر کو زد و کوب کا نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ واقعے کے موقع پر پلوسی گھر پر نہیں تھی۔ رپورٹ کے مطابق حملہ آور شخص گرفتار اور اس وقت حراست میں ہے اور امریکی ادارے اس شخص سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ نینسی پلوسی کے شوہر کو بھی ہسپتال منتقل کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ناجائز سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عالمی ضابطوں کی خلاف ورزی سے بھی گریزاں نہیں ہے۔ ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس بلانے کی امریکی کوششوں کے بارے میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں واشنگٹن کے دوہرے معیاروں اور رویوں کو دیکھتے ہوئے ایرانی خواتین کی حمایت سے متعلق امریکی دعوے کھلے دھوکے بازی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی صداقت نہیں پائی جاتی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو انتہا پسند مغربی سیاستدانوں سے متاثر نہ ہونے کی نصیحت کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے اپنے یوکرینی ہم منصب ڈیمیٹری کولبا سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنگ یوکرین میں ایرانی ڈرون طیاروں کے استعمال کے دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی خارجہ پالیسی مکمل طور سے واضح اور واحد معیار پر استوار ہے اور تہران یوکرین سمیت دنیا کے کسی بھی خطے میں جنگ کا حامی نہیں ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے صوبے فارس کے صدر مقام شیراز میں امام زادہ شاہ چراغ علیہ السلام کے روضہ اقدس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ سمی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم ایران میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے تہران میں مقیم پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب،
اسلامی جمہوریہ ایران ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دشمنان اسلام اور خاص طور پر انقلاب اسلامی کے جو دشمن ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایران میں دہشت گردی کو داخل کرنے کے لیے ناکام کوششیں کرتے رہے ہیں، اور کیونکہ ایران خطے کا ایک طاقتور مضبوط ملک ہے اور کچھ عناصر یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، جبکہ ایران کی سیکورٹی فورسز نے ہمیشہ دشمنوں کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ شیراز میں ایک دہشت گردانہ واقعہ حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم مطہر میں پیش آیا، کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے خود اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عالمی سامراجی طاقتوں اور خطے کے بعض ممالک کی طرف سے سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اور جب سے ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور ایک ایسا نظام وجود میں آیا کہ جس نے سامراجی طاقتوں کو للکارا اور محروم لوگوں اور مستضعفین کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پہ سامنے آیا، اور اس نے ایسے بعض اصولوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی کہ جو یونائٹڈ نیشن اور عالمی اداروں کے اندر ان کے بیانیوں میں اور ان کے فورم میں تو موجود تھا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت سے اس ملک کو ایک رکاوٹ سمجھا گیا عالمی سامراجی طاقتوں کے راستے میں، اور ظاہر ہے عالمی سامراجی طاقتیں جو اپنے ہتھ کنڈے بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں اور ان کے ذرائع بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ دشمن کو اپنے مخالف کو سرنگو کرنے کے لیے مختلف راستے بھی اپناتے ہیں، وہ ملکوں کے اندر جا کے بھی تباہی و ویرانی پھیلاتے ہیں، وہ ہمسایہ ممالک کے ذریعے سے اس ملک کو دباؤ میں ڈالتے ہیں، وہ بیرونی حملوں سے دباؤ میں ڈالتے ہیں، وہ عالمی اداروں کے ذریعے سے اس ملک اور اس ملک کی لیڈرشپ کو اپنے انڈر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بھی یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور بالخصوص اگر ہم کہ شیراز کے واقعے کے تناظر میں اگر گفتگو کریں تو تو اس کے بارے میں امید کی جا رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اسلامی جمہوری ایران کے کسی بھی علاقے میں پیش آ سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے جو سازشیں پنپ رہی تھیں اور جس انداز سے ایران کی موجودہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے تھے، اس میں ایک حربہ یہ بھی تھا کہ اسلامی جمہوری ایران کے اندر مذہبی بنیادوں پہ، شیعہ سنی بنیادوں پہ تفرقے کو اٹھایا جائے، تفرقے کو ابھارا جائے. اس کی ایک جھلک ہم نے خود سیستان، بلوچستان اور زاہدان کے اندر بھی دیکھی کہ کس انداز سے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی گئی. البتہ یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ محدود اور مٹھی بھر عناصر ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے اثرات بالخصوص عالمی میڈیا اس کو پھر جس انداز سے بیان کرتا ہے جیسے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کچھ تفرقہ پیدا ہو گیا. تو زیدان کے مسئلے میں انہوں نے ایسے کیا، اور اب جو شیراز کا واقعہ ہوا اس میں بھی واضح دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور جس انداز سے وہاں پہ نہتے نمازیوں پہ اور ایک مقدس جگہ پہ یہ دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہے، کوئی بھی باضمیر انسان تو اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن جو ایران کے دشمن ہیں وہ ایران کو کمزور کرنے کے لیے جو مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں کہیں کہیں پہ آپ قومیت کی آوازیں اٹھاتے ہیں، جی فلاں علاقے میں کرد علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کرد اپنی طرف سے ایک تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں، کہیں عرب صوبوں کے اندر اہوازیہ نام سے گروہ کو سامنے لایا جاتا ہے، کہیں پہ بلوچستان سیستان کے عنوان سے دیکھیں تو وہاں بلوچوں کے نام سے ایک آزادی بظاہر اور علیحدگی پسند تحریک کے نام پہ لوگوں کو میدان میں لایا جاتا ہے. اسی طرح ملک کے اندر بھی مذہبی اور غیر مذہبی، سیکولر اور انتہا پسند اور شدت پسند اور اس طرح کی اصطلاحوں کو رواج دیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کو تقسیم در تقسیم کیا جائے. اس کا ہدف بھی بنیادی طور پہ اس نظام کو غیر مستحکم کرنا ہے، اس حکومت کو اس انداز سے ایسے چیلنجوں سے روبرو کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی توجہ ترقی اور پیش رفت کی بجائے داخلی اختلافات کو ختم کرنے پہ لگ جائے اور ساری توانائیاں ان مسائل پہ خرچ ہو جائیں، اور وہ ملک جو اپنے بڑے اہداف کے ساتھ آگے چل رہا ہے اور جس نے دنیا بھر کی اقتصادی پابندیوں اور ناکابندی کے باوجود اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ ملک ثابت کیا ہے اور سروائیو کیا ہے اور مختلف شعبوں میں ترقی کی ہے، وہ دنیا بھی جانتی ہے. جس کی ایک مثال اگر میں دے دوں تو یہ جو ابھی آج کل اسلامی جمہوری ایران پہ ڈرونز کے عنوان سے بھی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایران نے یوکرین جنگ میں رشیا کو ڈرونز دیے ہیں اور ان ڈرونز کی وجہ سے ایران جو ہے اس جنگ میں شریک ہو گیا. تو یہ جہاں ایک طرف یہ سوال ہے کہ یہ دیے یا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اس حقیقت کو تو بہرحال دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران دفاعی شعبے میں، ڈرون ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں، ایٹمی ٹیکنالوجی میں اور دوسرے بہت سارے شعبہ جات میں وہ مسلسل ترقی کر رہا ہے، جبکہ اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کون سی سازش نہیں کی گئی. تو اگر ہم شیراز کے واقعے کو اور حضرت شاہ چراغ کے جو حرم مقدس میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں مذہبی دہشت گردوں کو استعمال کیا گیا. ایران کے خلاف ایک بڑی کمپلیکس قسم کی جنگ شروع ہے جس میں کئی گروہ مل کے ایک ہدف کے لیے کام کریں، ان میں مذہبی دہشت گرد بھی موجود ہیں، اس کے اندر قوم پرست علیحدگی پسند بھی موجود ہیں، اس کے اندر سابق شاہ کے جو بچے کھچے عناصر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں عالمی ایجنسیوں کے ایجنٹس بھی شامل ہیں، چاہے وہ موساد کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سی آئی اے کی صورت میں ہوں. تو ایک بڑی پیچیدہ قسم کی جنگ ہے کہ جو اسلامی جمہوری ایران کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اور البتہ ابھی تک اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی جمہوری ایران کی قیادت اور ان کے اداروں نے اس جنگ کا بڑا بھرپور مقابلہ کیا اور دشمن کی سازشیں ناکام ہوئی ہیں، لیکن دشمن پینترے بدل بدل کے اس پہ حملہ آور ہے، اور اسی کا ایک آپ منظر جو ہے آپ جو ہے وہ کل شام کو مغرب کی نماز میں ایک مقدس حرم کے اندر یہ چیزیں دیکھی ہیں اور کس انداز سے وہاں پہ بچوں کو خواتین کو نہتے نمازیوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ ادارے دنیا کے وہ میڈیا اور وہ ہیومن رائٹس کے نام نہاد چیمپئن جو ایک خاتون کے ایک متنازع انتقال پہ اور اس کی موت پہ دنیا بھر کے میڈیا کو سر پہ اٹھائے ہوئے ایک چیخ و پکار کا سلسلہ جاری تھا لیکن یہاں پہ 15-20 افراد کس بے دردی سے شہید کر دیے گئے اس کے عنوان سے نہ ان کے ہاں کوئی ہمدردی کا جذبہ دیکھا جا رہا ہے نہ وہاں پہ کوئی ہیش ٹیگ ہے نہ کوئی سوشل میڈیا پہ ان کی حمایت میں کوئی بات کی جا رہی ہے نہ ایران انٹرنیشنل بول رہا ہے نہ بی بی سی بول رہی ہے نہ وائس آف امریکہ بول رہا ہے وہاں پہ اب ایک موت کا سکوت طاری ہے جبکہ اگر کوئی انہونا سا واقعہ ہو جائے انہونے سے مراد کہ ایسا واقعہ کہ جو تحقیق بھی نہیں ہوئی کہ اس کے ذمہ دار کون ہے اس کو اٹھا کے اسلامی جمہوری ایران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلامی جمہوری ایران کے نظام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس بہانے نہ صرف اسلامی جمہوری ایران یا اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بلکہ دین اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کا بڑا ہدف یہی ہے کہ اگر اسلامی جمہوری ایران کا تجربہ پوری دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے یہ نمونہ عمل بنتا ہے تو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ یقیناً ایک ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال شیراز کا واقعہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.
سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبا سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ سب کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں. میں ناہید انوری اور آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت سلام قبول کیجیے سامعین. جی ہاں, ہمیشہ کی طرح دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے خوش و خرم و شاد و آباد ہوں گے انشاءاللہ.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے. بہرحال دعا جو ہے وہ انسان کے جب قلب سے نکلتی ہے تو وہ عرش تک جو ہے پہنچتی ہے.
جی,
اور یہی چیز ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ دعا کو کبھی بھی انسان فراموش نہ کرے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرے. ہم اپنے ہر پروگرام میں اس نقطے کی طرف وضاحت کرتے ہیں اور اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں کہ حتمی طور پر انسان کو دعاؤں کے ذریعے سے اپنی تمام مرادیں اور آرزوؤں تک پہنچنا چاہیے. بہرحال ساتھ ہی ساتھ کوشش اور کام میں لگن, اسی طریقے سے حسن نیت, یہ وہ عوامل ہیں کہ جب یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو خداوند متعال ہر کام میں برکت ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے راستے خود بخود جو ہے وہ کھل جاتے ہیں,
ہموار ہونے لگتے ہیں اور بہت سی گرہیں جو ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں وہ خود بخود کھل جاتی ہیں. کیا معلوم ہماری یا آپ کی دعا کے وقت خداوند متعال آمین کہیں اور وہ ہماری ساری مشکلوں کو انشاءاللہ حل کر دیں.
بالکل ایسا ہی ہے. اور باجی ایک تھوڑا سا, میں اگر وقت ہے تھوڑا سا آپ کے پاس,
تھوڑا سا زیادہ لمبا نہ کھینچیے گا.
وہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ فقط بہت سے لوگ صرف دعا ہی کے لیے گھر میں نہ بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ مثلاً مجھے جو ہے نا وہ روزی رزق عطا فرمائے, بس جو ہے وہ میں نے اللہ سے دعا کر لی. اللہ کہتا ہے دعا کرو لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو.
کہتے ہیں نا, تم میں حرکت ہوگی تو میری طرف سے برکت
ہوگی. بے شک ایسا ہی ہے. اور ان تمام چیزوں کو انسان اپنی زندگیوں کے اندر ڈالے. اسی طریقے سے حصول علم ہے. مثلاً ایک طالب علم ہے, وہ مثلاً ہاتھ کے دعا کے لیے بلند کرے, اللہ میاں مجھے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندہ خدا تم پڑھو تو صحیح کہ
میں تمہیں کامیابی دوں.
یقینی طور پر بغیر پڑھے تو کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ علم حاصل کیجئے, جدوجہد کیجئے اور دعا کیجئے ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس وقت میں امتحان دے رہا ہوں میرا حضور ذہن رہے, اللہ تعالیٰ میں جو مثلا چیزیں یاد کر رہا ہوں
وہی چیزیں امتحان میں آئے,
وہی چیزیں امتحان میں مثلا چلے. یہ دعا بھی بری نہیں ہے,
کبھی
کبھی جو ہے نا وہ یہ بڑے مثلا دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں.
اگر میں اپنا کہوں, میں جب چھوٹی تھی تو میں بھی یہ کام کیا کرتی تھی. جب پڑھنے بیٹھتی تھی تو کہتی تھی اللہ میاں جو سوالات اور جو جوابات میں پڑھ رہی تھی ان شاء اللہ یہی آئے امتحان میں. بہت دفعہ ایسا ہوا بھی.
اور کبھی کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ٹیچر کہتی ہو کہ میں آج ٹیسٹ لوں گی تو اللہ میاں وہ فلاں ٹیچر مریض ہو جائیں؟
نہیں نہیں, ایسی بدعائیں نہیں کیا کرتے تھے ہم کسی کے لیے. یہ بدعاؤں میں شمار ہوتا ہے. ہمیشہ نیک تمناؤں کے ساتھ اور اچھی دعاؤں کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ بلند کرنے چاہیے.
بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ تھوڑا سا مزاح تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دعا ایک بڑا ہتھیار ہے, بڑا ایک اسلحہ ہے, یعنی کہ وہ اسلحہ کہ جو عرش تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. اور اس کا سہارا ضرور لینا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے ذکر خدا, محمد و آل محمد پر درود و سلام, یہ وہ عمل ہیں کہ جو انسان کو مثلا اپنے ہدف سے نزدیک کر دیتے ہیں اور کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. بس میں اسے زیادہ جی کچھ نہیں بولوں گا.
جی ہاں, بس آپ یہیں سٹاپ کریں کہ میں پروگرام کا آگے بڑھاؤں, سامعین کو زیادہ انتظار نہ کروائیں. جی ہاں, سامعین کے خطوط پیغامات شامل کرتے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے دوحا قطر سے محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ نے.
جی بالکل,
لکھتی ہیں کہ جب بھی کچھ وقت ملتا ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر کر دوں, لیکن میرے دوسرے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو انجام دینے میں وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. اور پھر میں اپنے آپ سے کہتی ہوں چلو بعد میں ریڈیو تہران کے لیے خط لکھ دوں گی, لیکن آج میں نے پکا ارادہ کیا اور واٹس ایپ پر یہ مختصر خط تحریر کرنے بیٹھ گئی. اب کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے معلوم نہیں، کیونکہ اگر کچھ تحریر کرتے وقت کوئی فون آ جائے یا کوئی کام درپیش آ جائے تو تحریر کا ردھم باقی نہیں رہتا۔ میں کہاں سے کہاں نکل گئی۔ پچھلے ہفتے بزم دوستاں پروگرام سن رہی تھی، بہت ہی اچھا لگا، اور بھائی حسین تقوی اور ناہید انوری نے نہایت ہی بہترین انداز میں سامعین کے خطوط کا جواب دیا۔ ریڈیو تہران کے نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی من پسند ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے۔ شاید یہ میرا احساس ہو، لیکن جس سے بھی ریڈیو تہران کا ذکر ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ماہ محرم و سفر اور ماہ ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں نوحوں، قصیدوں اور مرثیوں کو شامل کرنے سے سننے والے کے لیے اچھے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی سامعین پسند کرتے ہیں، سننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے منہ سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے یہ خط تحریر کیا، اور اب چلتے ہیں جواب کے لیے ہمارے بھائی حسین کی طرف۔
آپ ہی دے دیجیے جواب، اگر
نہیں یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا ہے، ہم تو صرف پڑھتے ہیں جواب آپ کے حصے کا ہے۔
چونکہ جو باتیں بہن بلقیس فاطمہ صاحب نے تحریر فرمائی ہیں دوحہ قطر سے، ویسے میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ ہماری دو تین بہنیں دوحہ قطر میں ہیں کہ جو مستقل رابطے میں رہتی ہیں اور ریڈیو تہران کے پروگرام بڑے شوق سے سنتی ہیں۔
جی ہاں، اس سے پہلے بھی بلقیس فاطمہ صاحبہ نے کچھ لیٹرز بھیجوائے تھے جن کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا، نام جانا پہچانا۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ اور جو وہاں پر ایک کمیونٹی ہے ہندوستان پاکستان کی شہریوں کی، ان میں مثلا جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ریڈیو تہران کے حوالے سے اصل ہمارا پیغام جو ہے وہ بہن عطرت فاطمہ صاحبہ نے جو ہے وہ متعارف کروایا، اور آہستہ آہستہ چند خواتین جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتی ہیں اور یہ خط بھی تحریر کرتی ہیں، اور اکثر و بیشتر جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے خطوط کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا جائے۔ اور جب خط لکھتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یقینی طور پر ہمارے پروگرام دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ سنتی ہیں۔ ویسے ایک چیز اور بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جب کوئی باہر کسی دوسری کنٹری میں زندگی گزارتا ہے، کسی دوسرے ملک میں زندگی گزارتا ہے، اپنی زبان سے ایک محبت ہوتی ہے انسان کی جو اندرونی طور پر ہوتی ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ اس سے لگا رہے، اس سے رابطہ برقرار رہے،
جیسے ہم لگے ہیں۔
آپ بھی خوب نکتے لگاتی ہیں۔
جی ہاں بالکل، جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ ہمارا جی بھی یہی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایران میں ہیں اور ہماری فارسی بھی بہت ابھی الحمدللہ رب العالمین ایوان ہے، لیکن جو کچھ بھی ہم جہاں کے پلے بڑے ہیں تو وہاں کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں، اور وہاں کی زبان ہم کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتے۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ اور بہن بلقیس فاطمہ صاحبہ نے اپنے خط میں تحریر کیا کہ واقعاً لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کہا کہ لکھنے بیٹھی ہوں پتا نہیں اب کیا ہو جائے، آخر کوئی گھنٹی بج جائے، یہ ہو جائے تو پورا ردم جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہر در مجموعہ میں اگر اس خط کے جواب کی طرف آؤں تو میں یہ کہوں گا کہ محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ ریڈیو تہران کے پروگرام آپ نہایت شوق اور ذوق کے ساتھ سنتی ہیں، اور آپ کی بھی تعریف کی ہے ویسے،
بہت بہت شکریہ۔
اور جو ہے بزم دوستاں کے حوالے سے آپ نے اپنے جو ہے تاثرات کا اظہار کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ماہ محرم سفر ربیع الاول کے پروگرام آپ کو پسند آئے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگر ممکن ہو سکے تو آڈیو پیغام بھی آپ ہمیں ارسال کریں، اور ہم آپ کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں لے کے جائیں گے۔ بہن عطرت فاطمہ صاحبہ نے کئی مرتبہ ہمیں آڈیو پیغامات ارسال کیے ہیں، ان کے آڈیو پیغامات کو ہم نے پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں آڈیو پیغام ارسال کریں گی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا خط آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا۔
خیر، جیسی مصروفیات کے بارے میں انہوں نے تحریر کیا ہے تو یہ تو بات بالکل بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ خواتین کی مصروفیات جو ہیں، اگرچہ کہ وہ جاب بھی کرتی ہوں یا اس طرح کی جو ان کے انجمنیں ہوتی ہیں، ان کے گروپس ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، تو ان کی مصروفیات دوگنا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے کاموں کے لیے ٹائم نکلنا واقعی میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے، کہیں نہ جائیں، وہیں ریڈیو کے پاس بیٹھے رہیں اور ہمارا پروگرام سنتے رہیں۔ جی ہاں، خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر میان والی سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم رکن اور عہدیدار ظریف خان صاحب نے، اور لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں، کبھی کبھار سفر پر جانے یا مصروفیات کی وجہ سے پروگرام نہ سن سکوں تو الگ بات ہے۔ ویسے ہمیں یہاں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صبح کی نشریات ایف ایم ریڈیو کی مانند ہے، لیکن شام اور رات کی نشریات میں معمولی سا شور سنائی دیتا ہے۔ خبریں، تبصرے اور دیگر پروگرام اچھے جا رہے ہیں۔ ماہ محرم و سفر اور ربیع الاول میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام بہت ہی معلوماتی اور دل کو سکون دینے والے پروگرام تھے۔ ہفتے وار پروگرام بھی معیاری اور معلوماتی ہوتے ہیں، جن میں علاقائی حالات اور سماجی و ثقافتی موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر ریڈیو تہران کی اردو سروس اپنی روایتی نشریات کو باقی رکھے ہوئے ہے، جو بہت ہی مثبت اور قابل تعریف بات ہے۔ ویسے آپ کے پروگرام کو سن کر دل کو یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ کوئی ریڈیو اسٹیشن تو ہے جو اخلاقی دینی اقدار کے تحفظ میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
جی جناب ظریف خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے خط لکھنے کی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور وقتاً فوقتاً، یہ نہیں کہوں گا کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے، لیکن وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد کرتے ہیں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ویسے یہ بات جو انہوں نے تحریر کی ہے، اس کے سب معترف ہیں کہ میاں والی میں جب ہماری نشریات سنی جا رہی ہوتی ہیں تو کوئی مثلاً یہ مثلاً تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ ایف ایم ریڈیو ہے یا یہ مثلاً تہران ریڈیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی صاف اور شفاف آواز ہوتی ہے کہ تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں جو ہے وہ آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ بہت سارے لسنرس پاکستان میں ایسے ہیں جو مختلف گوشوں کنار میں جب ان سے اس حوالے سے ڈسکس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میاں والی اس حوالے سے منفرد ہے اور ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے، بلکہ ایک ہمارے سامنے نے تو مزاح کے طور پر یہ بھی کہا تھا کہ اب ہمیں جو ہے نا میاں والی جا کر آباد ہو جانا چاہیے۔
ایکچولی میرا جہاں خیال ہے حسین بھائی، وہاں کا کلائمیٹ ایران کے مطابق ہوگا۔
جی ہاں، بالکل ممکن ہے۔
اتنی جو ہے صاف و شفاف آواز جب وہاں پہنچی تو کلائمیٹ پہ بھی بہت
جی ہاں بالکل اثر جو ہے وہ تھوڑا سا جغرافیائی بھی ہے، اور کچھ محل وقوع ایسا ہے کہ جس سے جو ہے وہ آواز نہایت صاف سنائی دیتی ہے۔ اور خود محمد ظریف خان صاحب جو ہیں وہ پرانے لسنرس ہیں، فریکوینسیز کا ان کو علم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں اور مختلف ریڈیو اسٹیشنز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے ساتھ بھی ان کا ایک خاص لگاؤ ہے۔ خبریں نہایت شوق سے سنتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے تحریر فرمایا، خصوصی پروگرام پر ان کی خاص توجہ ہوتی ہے جس کی تعریف ہمیشہ ہی اپنے خطوط کے اندر کرتے ہیں، اور ہمارے جو مستقل سلسلے وار پروگرام ہیں ان کو بھی یہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ سنتے ہیں۔ ہم جناب محمد ظریف خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محمد ظریف خان صاحب ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے صدر محمد ارشد قریشی صاحب کا بھی، جنرل سیکرٹری مہر عبدالستار سلفی صاحب کا بھی، اور دیگر تمام عہدیداران اور ممبران جو ریڈیو کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمیں مستقل طور پر جو ہے خطوط اور پیغامات ملتے رہتے ہیں۔ ہم ان تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال آج باجی بہت تھوڑی سی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، اور باہر سے بھی اشارے کیے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد پروگرام کو اختتام تک پہنچایا جائے، لیکن میں یہاں پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس وہ خطوط تو موجود تھے، جیسے ارشاد حسین تھیم صاحب کا خط ہے ملتان پاکستان سے، اسی طریقے سے احمد آباد ہندوستان سے احمد سلطان صاحب کا خط ہے، اسی طریقے سے باجی عباس علی رند صاحب کا خط ہے، اور بھائی انتظار علی صاحب کا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے خط ہے, اور ان تمام خطوط کو ہم آئندہ پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے انشاءاللہ. اور سامعین پریشان نہ ہوں, آج کے مستند پروگرام میں جو کم خطوط شامل کیے گئے اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام کے اندر پورے طریقے سے یعنی کہ 3-4 خط جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے, اور ہم کوشش کریں گے باجی باتیں بھی کم کریں
تھوڑی سی
تاکہ جو ہے وہ سامعین جو ہے وہ ہماری باتوں سے بور نہ ہو, لیکن بور ہوتے نہیں ہیں,
بور ہوتے نہیں ہیں, ہمارا بھی تھوڑا کچھ بہت حصہ ہونا چاہیے,
لیکن جو ہے وہ سامعین کے خطوط جو ہے
پروگرام میں شامل نہیں رہے گا,
چونکہ یہ پروگرام ہی جو ہے خطوط پر مشتمل ہے اور رونق بھی خط سے ہے, لہٰذا تمام ہم سامعین دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ ہمیں خط لکھتے ہیں, اور ان تمام سامعین کا بھی شکریہ جو روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ریسیپشنز رپورٹ بھی ارسال کرتے ہیں. ناصر چودھری صاحب, مہر عبدالستار سرفی صاحب, عقیل بشیر صاحب, محمد ارشد قریشی صاحب, اسی طریقے سے جناب چودھری فہیم نور صاحب, اور بہت سے ہمارے نامے اس وقت بہرحال وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور اشارے بھی ہو رہے ہیں. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 8 آبان, 4 ربیع ثانی اور 30 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار ربیع ثانی سن 173 ہجری قمری کو حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. آپ کا شجر نسب کچھ پشتوں کے بعد نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے. آپ ایک متقی و پرہیزگار عالم تھے. حضرت عبدالعظیم نے ائمہ طاہرین حضرت امام رضا, حضرت امام محمد تقی اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے براہ راست احادیث نقل کی ہیں, اور حضرت امام نقی علیہ السلام کے حکم پر ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ نے ایران ہجرت اور تہران کے جنوب میں واقع رہ شہر میں سکونت اختیار کی تھی. ایک عرصے تک مکتب اہل بیت کی ترویج و اشاعت کے بعد حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سن 250 ہجری قمری میں شوال کے مہینے میں شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. آپ کا مرقد مقدس رے شہر میں ہے, جہاں بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں. تیس اکتوبر سن 1910 عیسوی کو صلیب احمر یا ریڈ کراس سوسائٹی کے بانی ہینری ڈوننٹ کا انتقال ہوا. وہ سن 1828 میں جنیوا میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے جنگ میں زخمی ہونے والے افراد کی مدد کے لیے جن کے علاج کا امکان نہیں تھا قدم اٹھایا, اور ریڈ کراس سوسائٹی قائم کی۔ ہینری ڈونینٹ کو اس انسان دوستانہ کام کے سلے میں سن 1901 میں نوبل کا انعام برائے امن دیا گیا۔ آٹھ آبان سن 1359 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران ایک کم سن ایرانی جانباز محمد حسین فہمیدہ شہید ہوا۔ شہید فہمیدہ کی پیدائش سن 1346 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں ہوئی تھی۔ حسین فہمیدہ نے مسلط کردہ جنگ کے اوائل میں ہی محاذ جنگ پر قدم رکھ دیا تھا۔ ابھی محاذ جنگ پر آئے ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ عراق کی جارح فوج کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے وہ اپنی کمر سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینک کے نیچے لیٹ گیا اور دشمن کا ٹینک اڑانے کے ساتھ ساتھ خود بھی شہید ہو گیا۔ شہید فہمیدہ کا نام اس دلیرانہ کارنامے کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تیس اکتوبر سن 1991 عیسوی کو امریکہ کی کوشش سے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں صہیونی حکومت اور مصر، اردن، شام، لبنان اور تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے درمیان صلح کی غرض سے نام نہاد مشرق وسطی امن کانفرنس کا آغاز ہوا۔ اس اجلاس میں اور دیگر اجلاسوں میں جو عربوں اور اسرائیل کے ساتھ ساز باز کے لیے ہوئے تھے، اسرائیل نے صلح کے عوض صلح پر زور دیا جبکہ عرب ممالک صلح کے عوض زمین پر زور دے رہے تھے اور مقبوضہ عرب سرزمینوں سے اسرائیل کے انخلاء کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بالآخر اسرائیل واشنگٹن کی مدد سے عرب مذاکرات کاروں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پی ایل او اور اردن نے علیحدہ طور پر غاصب اسرائیل کے ساتھ نام نہاد امن معاہدہ کر لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ کبھی بھی اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا بلکہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اپنے مظالم میں اضافہ ہی کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس غاصب حکومت کے ساتھ حقیقی امن ممکن نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک